الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ المؤمن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں 24 سے 12 میں سے, اور گزشتہ نشست میں دربار فرعون میں ایک بندہ مومن کی تقریر کا ذکر وہ ہمارے سامنے آیا تھا, اور وہی بیان آج کی نشست میں بھی جاری رہے گا. بنیادی طور پر یہ بندہ مومن, جیسے کہ ذکر کیا گیا, آل فرعون میں سے تھا جو کہ ایمان لے آیا تھا رسول حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. اب تک اس نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا تھا, لیکن جب فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ناپاک ارادہ کرنے کا اعلان ہوا, تو اس بندے مومن نے نہ صرف یہ کہ اپنے ایمان کا اظہار کیا, بلکہ فرعون کے بھرے دربار میں ایک بہت ہی مؤثر تقریر اس نے کی ہے, جو کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پورے قرآن حکیم میں مسلسل سب سے طویل تقریر ہے جو کہ غیر نبی کی ہے. یہ بندہ مومن نبی نہیں تھا. مزید بنا ایسی مؤثر تقریر ہے کہ فرعون کے پاس بھی کوئی جواب نہیں اس کا, سوائے اس کے کہ اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے دو تین مرتبہ اس نے قطع کلامی کی کوشش کی, مگر کوئی دلیل اس کے پاس اس بندہ مومن کے مقابلے میں نہیں ہے. مزید بڑا یہ ذکر بھی آیا کہ جب بھی بندہ مومن کو موقع ملے جہاں کہیں بھی بات کرنے کا, تو دین کی اصولی بنیادی بات ہمیشہ بیان کر دینی چاہیے, اور اس میں کسی کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے کہ ہم دین کی اصولی باتیں, خصوصاً عقائد کا معاملہ یہ بیان کریں گے تو نہ جانے سامنے والا کیسے اس کو لے گا, اور اس کو وہ مانے گا نہیں مانے گا, اس کی مخالفت پر اتر آئے گا, یا چلو اس طرح کے لوگ ہیں تو اس طرح کی بات کر لیں اور اس طرح کے لوگ ہیں تو اس طرح کی بات کر لیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ دین کی جو بنیادی اصولی دعوت ہے وہی اس بندہ مومن نے اس بھرے دربار میں پیش کی ہے. آخری جو گفتگو ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ذکر آیا کہ وہ لوگ کہ جو اسراف کرنے والے نے حد سے گزر جانے والے ہیں اور شک میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. مزید بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم ہو تو جھگڑا کرنا شروع کر دیا جائے, یہ مطلب نہیں ہوتا. مراد ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں, اس کے احکامات کا معاذ اللہ انکار کرنے والے, مذاق اڑانے والے, اعتراضات کرنے والے, ان کے پاس کوئی دلیل ہوا ہی نہیں کرتی, بلکہ وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. مزید بتایا گیا کہ ان لوگوں کا یہ حرکت کرنا اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے. اور آخری بات یہ تھی آیت نمبر 35 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے, سرکشی کرنے والے کے, بلکہ ہر تکبر کرنے والے اور سرکشی کرنے والے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 36 سے. اب یہ بندہ مومن کی تقریر تو جاری تھی, اب دوسری مرتبہ اس فرعون نے قطع کلامی کی کوشش کی ہے, انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کا قول قرآن نے نقل کیا, فرمایا وقال فرعون, اور فرعون نے کہا یا حامان, اے حامان, یہ اس کا وزیر تھا, معاون تھا, ابن لی صرحا, میرے لیے بلند عمارت تو بنا, لعلی ابلغ الاسباب, شاید کہ میں راستوں میں پہنچ جاؤں, اسباب السماوات, آسمانوں کے راستوں میں, فاطلع الی الہ موسیٰ, پھر جا کر میں پس دیکھوں موسیٰ کے معبود کو علیہ السلام, وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا, اور بے شک میں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ یقیناً وہ موسیٰ جھوٹا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ, اور اللہ فرماتے کہ اسی طرح فرعون کے لیے اس کے برے عمل کو آراستہ کر کے دکھا دیا گیا. یعنی بدترین بات ہے جو پیغمبر کے شان میں گستاخی, رب کائنات کے خلاف بغاوت کی بات ہے لیکن وہ اپنے اس کام کو بڑا اچھا سمجھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی حرکت کرنے والوں کو اسی پر لگا دیتے ہیں کہ ان کے گناہ ان کے برے اعمال ان کو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ بندہ اپنی دانش سے بہت ہی عمدہ کام کر رہا ہو حالانکہ وہ اللہ کی نگاہوں میں بہت ہی برا کام ہو مگر بندہ اس پر مطمئن بیٹھا ہو کہ بہت ہی اچھا کام کر رہا ہوں. اس کو اصطلاح میں استدراج بھی کہتے ہیں. قرآن کی اصطلاح ہے سنستدرجہم, ہم ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجن گھیر لیں گے. یعنی نافرمان یہ سمجھتے بہت اچھا کام کر رہے ہیں مگر یکدم پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. فرمایا وصد عن السبیل, بس وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا. وما کید فرعون الا فی تباب, اور فرعون کی یہ تدبیر تباہی کے سوا کچھ بھی نہ ہوئی. اس کا یہ ارادہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو روکے, اس کا یہ ارادہ کہ اس بندے مومن کی پر اثر تقریر کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کرے, یہ بھی ناکام ہوگی تدبیر. اور اس کا یہ ارادہ جو پہلے ذکر آ چکا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا اس نے ناپاک ارادہ کیا, یہ اس کا منصوبہ بھی ناکام ہوگا. البتہ یہ جو بات درمیان میں آئی کہ اس نے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک عمارت تو بنا کہ میں آسمانوں کے راستوں میں پہنچ جاؤں. اب ظاہری بات ہے کہ اس قدر طویل عمارت بنانا تو ممکن نہیں تھا, نہ یہ عمارت بننی ہے نہ اس فرعون کا جو ہے اوپر جانا کوئی ممکن ہے. مگر یہ کیا ہے, یہ ہے کہ لوگوں کو اصل حقائق سے دور رکھنے کی کوشش کرنا اور ان کو کھیل تماشوں میں لگا کر غافل کرنے کی کوشش کرنا تاکہ لوگوں کی اصل توجہ اصل حقائق کی طرف نہ ہو بلکہ ان کی ساری توجہ کھیل تماشوں کے کاموں کے اندر لگ جائے. وہ جو کہا غالباً اقبال نے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر, پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. کسی مظلوم قوم کے اندر یا دبی ہوئی قوم کے اندر یا غلام بنائی گئی قوم میں اگر کوئی جذبہ حریت پیدا بھی ہو تو حکمراں کی ساحری کیا کرتی ہے, کچھ کھیل تماشے ہوں, کچھ ہلا گلا ہو, کچھ لالی پاپ دے کر خاموش کرا دینے کی بات ہو یا کچھ انہونی سی باتیں کہہ کر اسی پر بحثوں میں لگا دینے کا بات کی بات ہو, یہ ہر دور کے فرعونوں کا طرز عمل رہا ہے. آج بھی اگر پوری دنیا کے مناظر کو دیکھ لیں تو حکمرانوں نے یہ کیا ہوتا ہے, کہیں لالی پاپ دے کے خاموش کرا دیا جائے اور قوم ان کی واہ واہ کرتی رہے اور وہ پوری قوم کو لوٹتے رہے. اور تھوڑا سا نیچے آئیے, بات تو ذرا سخت ہے, ہمارے ملک کے اندر بھی کبھی کرکٹ کے کریز پر لگا دو, کبھی رمضان المبارک کے نام پر مہینے میں کھیل تماشے پر لگا دو, کبھی لیگز کے معاملات نکال کر دو سال نکال دو, اس کے اندر ساری بحث چلی رہی ہے نا. وہ پاناما لیگز کا کیا ہوا, کچھ ہوا؟ لیکن روزانہ خبریں, 24 گھنٹے خبریں, اخبار بھرے ہوئے, چینلز بھرے ہوئے, کچھ نہیں ہو رہا. سب کا آپس میں طے شدہ معاملہ ہے کہ 5 سال تمہارے 5 سال ہمارے, ختم ہوگی بات, ہونا کچھ نہیں اس کا. کبھی کہیں مسئلہ کھڑا کر دو جناب, پورا 24 گھنٹے میڈیا اسی پر, اور میڈیا اصل حقائق نہیں بتائے گا, اصل حقائق نہیں بتائے گا, اصل خبریں نہیں بتائے گا. یہ جو دکھانا چاہیں گے وہ دکھانے کی اجازت دیں گے اور جو نہیں دکھانا چاہیں گے وہ دکھانے کی اجازت نہیں دیں گے. لاکھوں کا مجمع ممتاز قادری مرحوم کے جنازے میں تو منع کر دیا میڈیا کو, تو میڈیا نے, حالانکہ کتنا بڑا جنازہ تھا, لاکھوں افراد تمام مکاتب میں فکر کے اور جو ہے وہ کئی میلوں تک وہ لوگ جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے, لیکن میڈیا کو اجازت نہیں تھی تو نہیں دکھا. اور ہلا گلا کرنے والی 6 خواتین وہ واک کر رہی ہوں سمندر کے اوپر تو پورا میڈیا پہنچ جائے گا کہ بیگم صاحبہ جو ہے, بیگمات جو ہے وہ واک کر رہی ہیں کسی کاز کے لیے, وہ 6 کو صاحب پورا میڈیا دکھائے گا 24 گھنٹے. لیکن لاکھوں کے مجمع نے جہاں جنازہ ادا کیا ہے ممتاز قادری مرحوم کا, وہ یہ ایک مثال ہے. ایسی بے شمار مثال ہے, بے شمار مثالیں کہ وہ حقائق سامنے آنے نہیں دیتے اور کوئی ایسی پھلجڑی اڑائیں گے, کوئی خبر اڑائیں گے اور اسی پر لوگوں کو لگا کر اسی کے اندر لگا دی اس رکھیں گے مصروف عمل. لیکن ہمارا مقصد حیات کیا ہے, اللہ نے زمین پر ہمیں کیوں بھیجا ہے, ہم کس امت کے امتی ہیں, کس امت کے اندر شامل ہیں, کس پیغمبر کے ماننے والے ہیں, یہ ملک کس نام پر لیا گیا تھا, ہمارے آباء اجداد نے قربانی کس کام کے لیے دی تھی, اس کا بیان کتنا ملتا ہے, چیک کر لیجئے گا. اور باقی ہلے گلے نعرے اور دھرنے اور ادھر کی بحثیں اور ادھر کی بحثیں, یہ سیاستدان وہ سیاستدان, 24 گھنٹے یہی غیر اہم باتیں ہم پر تھوپی جاتی ہیں. اس نے بھی کیا, اے حامان ایک عمارت تو بنا, بہت بلند عمارت ہو,
کہ میں آسمانوں کے دروازوں میں پہنچ کر موسیٰ کے رب کو جھانکنے کی کوشش کروں. اب قوم کو کھلجڑی دے دی, اب قوم انتظار کرے گی عمارت بنے گی کب, نہ بننی ہے نہ اس نے کہیں اوپر جانا ہے, بس قوم انتظار میں بیٹھی رہے گی, اسی کے اندر جو ہے وہ ان کو غافل رکھا جائے گا. کہتا ہے کہ اسباب السماواتی, کیا آسمانوں کے راستے میں پہنچ جاؤں راستوں میں. فاطلع الى اله موسى, بس میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں. وانی لاظنہ کاذبا, اور بے شک میں تو اسے جھوٹا گمان کرتا ہوں. معاذ اللہ, یہ ڈھٹائی کا معاملہ. حالانکہ یہ گفتگو پہلے آ چکی ہے, جو معجزات موسیٰ علیہ السلام نے پیش فرمائے تھے وہ دیکھ چکا ہے فرعون, اور درباری بھی دیکھ چکے ہیں اور دل گواہی دے چکے ہیں کہ بات کچھ اور ہی ہے. جادوگر بھی ان کا بھی معاملہ پورا ہو چکا ہے, وہ بھی ایمان کا اعلان کر چکے ہیں, مگر یہ ہٹ دھرمی ہے کہ مان کر نہیں دینا. اور یہ وہی دعوے جو خدائی کے دعوے اس نے کیے تھے. فقال انا ربکم الاعلی, اس نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, سورۃ النازعات میں ذکر آتا ہے. تو خود خدائی کے دعوے اور معبود برحق کی تعلیم اگر موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی اور دلائل کے طور پر معجزات پیش کر دیے, تب بھی جانتے بوجھتے وہ رد کر رہا ہے, کہہ رہے کہ وانی لاظنہ کاذبا, اور بے شک میں تو گمان کرتا ہوں کہ وہ موسیٰ جھوٹا ہے. معاذ اللہ. وکذلک زین لفرعون سوء عملی, اور اسی طرح فرعون کو اس کا برا عمل آراستہ کر کے دکھا دیا گیا. وصد عن السبیل, اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا. برے اعمال مزین کر کے دکھا دیے جاتے ہیں. اہل علم نے بیان فرمایا کہ گناہ میں بظاہر تھوڑی سی کبھی کبھی لذت محسوس ہوتی ہے, تھوڑی سی اور کبھی کبھی لذت محسوس ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو جلد پر خارش ہو جائے, تو جب وہ کھجاتے ہیں تو مزہ آتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, پھر تکلیف ہوتی, پھر تھوڑا کھجاتا ہے تھوڑا سا مزہ اور پھر تکلیف. تو گناہ کی وقتی لذت بہت ہی کم ہے, مگر اس کے نتیجے میں سزا بہت زیادہ ہے. گناہ کی وقتی لذت بظاہر بہت ہی کم ہے, مگر اس کے نتیجے میں سزا وہ بہت ہی سخت ہے. خارش کی تو ایک مثال ہے. نیکی کی مشقت وقتی طور پر زیادہ محسوس ہوتی, وقتی طور پر زیادہ محسوس ہوتی, لیکن نتیجے میں جو راحت ہے, جو راحت ہے, جو آسانیاں ہیں, جو سلامتی کا گھر جنت میں ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. گناہ کی لذت بڑی مختصر مگر سزا بڑی شدید اور طویل. نیکی کی مشقت بظاہر بہت زیادہ لگ رہی ہے, مگر اس کی راحت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. فرمایا کہ وما کید فرعون الا فی تباب, اور فرعون کی یہ تدبیر تباہی کے سوا کچھ نہیں, ناکام ہوگی, برباد ہوگی. اب اس بندہ مومن کی تقریب پھر جاری ہے. فرمایا وقال الذي آمنا, اور وہ کہ جو ایمان لایا بندہ مومن, اس نے کہا یا قومی, اے میری قوم, اتبعونی, میری بات مانو, اہدکم سبیل الرشاد, میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں. پچھلے جمعے جو بات ہم نے سمجھی تھی, وہ فرعون نے کیا کہا تھا, بھائی میں تو تمہیں وہی دیکھتا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے, اور میں تو تمہیں راہ دکھا رہا ہوں ہدایت کی. لیکن اس کے بالکل پیرلل جواب میں کیا کہہ رہا ہے بندہ مومن, اہدکم سبیل الرشاد, میں تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا, تم میری بات مانو, تم میرے پیچھے پیچھے آؤ. یا قومی, اے میری قوم. اب جو ہمارے دین کے بنیادی عقائد ہیں, فکر آخرت کا معاملہ, کل ہی کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کا بیان. یا قومی, اے میری قوم, انما حاضر حیات الدنیا, بے شک یہ تو دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے. متاع بڑے حقیر سے فائدے کو کہتے ہیں, اور بعض اوقات متاع کا لفظ بہت ہی حقیر شے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بڑی عجیب بات ہے, بڑی عجیب بات ہے کہ کبھی متاع کا لفظ اتنی حقیر شے کے لیے استعمال ہوا کہ ایسا کپڑا جس پر ناپاک قطرے ٹپک گئے ہوں اور اس کو دھویا جس وقت جاتا ہے تو بدبو بھی زیادہ آتی ہے, ایسے کپڑے کو بھی متاع کہا گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسی گندگی والی شے, ایسی حقیر سی شے. تو یہ دنیا کا مال و اسباب بالآخر ایسا ہی ہے. جیسے ایک حدیث بارہا آپ کے سامنے پیش کی گئی, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی دیکھے اپنے کھانے کو تیار کرنے کے لیے کتنے جتن کرتا ہے. اور آج کل تو کوکنگ کا کتنا کریز ہے نا, بہت سی مرتبہ تو لگتا ہے ہم کھانے پینے کے لیے زندہ ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ بھی آ جائے تو 5 روپے اس پر بچائیے, 20 روپے اس پر بچائیے, یہی چل رہا ہوتا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو بہرحال کوکنگ کے بڑے بڑے چینلز اور بڑے بڑے میگزینز اور جناب یہ ریسیپی اور وہ ریسیپی, کریز جنون کی حد تک کھانے کے بارے میں پریشان ہوتے لوگ, کھانے پینے کے بارے میں. بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی دیکھے وہ اپنے کھانے کو تیار کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے, کتنے جتن کرتا ہے, کتنا وقت بھی لگتا ہے, پیسہ بھی لگتا ہے, محنت بھی لگتی ہے, اور جب وہ کھانا تیار ہو گیا اور کھانے والوں نے کھا لیا پھر کیا ہوتا ہے یاد آگے؟ وہ پیشاب پخانے کی صورت میں وجود سے خارج ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اچھا بھی الفاظ کہتے بھی ہم لوگوں کو شرم آتی ہیں. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہم انگریزی سے اتنے مرعوب ہو گئے وہ کہتے ہیں انگلش میں کہہ دیا, کہتے یورین کہہ دیا کریں, اسٹول کہہ دیا کریں. کیوں بھائی, انگریزی میں کہنے سے پیشاب پاک ہو جائے گا؟ عجیب بات ہے. اور پخانے کو اسٹول انگریزی میں کہیں تو پاک ہو جائے گا کیا؟ استغفر اللہ. بلکہ اسٹول کہیں گے تو بہت سے بچے شاید وہ اسٹول سمجھے جس پہ کھڑے ہو کر ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, تب تو اردو میں ہی سمجھ آئے گی بات. بہرحال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم نے کتنی محنت کی اور کتنا اس کو عمدہ بنایا, کتنا اب تو سجایا جاتا ہے نا پورا کھانا پوری ایکسیسریز کے ساتھ, کھانے کے بعد کیا ہوا دیکھ لو. یہی دنیا ہے, کتنا ہی بنا لو, کتنا ہی بڑھا لو, کتنا ہی جمع کر لو, بالآخر کیا ہے یہ اس طرح کی شے پیشاب پخانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تم اپنی حیثیت کو دیکھ لو, تمہیں ہاں رکھا تو جائے گا قبر میں, احترام کے ساتھ دفن کیا جائے گا, پھر تمہارے جسم سے کھائیں گے کون؟ کیڑے اور مکوڑے. پھر کیا ہوگا سب کو پتا ہے. ہاں البتہ روح محفوظ ہے اور اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر, کھڑا کرنے پر قادر. یہ مباحث اپنی جگہ پر ہے. یہ ہے دنیا. یہ بندہ مومن بھی بھرے دربار فرعون میں اسی بنیادی حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہے, یا قومی اے میری قوم انما هذه الحياة الدنيا, بے شک یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے, وان الاخرۃ هي دار القرار, اور یقینا آخرت کا گھر وہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. اصل گھر وہ ہے, اصل مجھے اور آپ کو وہاں رہنا ہے, مگر ہم اس دنیا کی عارضی زندگی کے لیے چاہتے ہیں کہ پائیدار بنیادوں پر محنت کر لیں, اور اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے کبھی وقت ملے گا تو سوچ لیں گے. نہیں بھائی, اس عارضی کے لیے عارضی فکر کرنی ہے اور اس دائمی زندگی کے لیے دائمی فکر کرنی. سیدھی سی بات یہ, بزرگ نے فرمایا جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اتنی اس دنیا کی فکر کرو, اور جتنا اس عالم آخرت میں رہنا ہے اتنا اس کی فکر کرو. سادہ سی بات ہے. اگر کوئی لاجک کی بات کرے تو بڑی لاجیکل بات ہے. یہاں مختصر رہنا ہے, تھوڑی سی فکر کرو بس, اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے تو تمہاری اصل فکر وہاں کی ہونی چاہیے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, اور بے شک آخرت کا گھر وہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے, مسلم شریف کی روایت, اور نکال کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا. یہ جو انگلی پر پانی لگا یہ بھی بہہ جائے گا, تری رہ جائے گی تھوڑی سی, وہ بھی سوکھ جائے گی. یہ جو انگلی پر پانی لگ کر آیا ہے یہ دنیا کی زندگی کی مدت ہے, اور وہ جو ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر حد نگاہ تک پھیلا ہوا جس کا دوسرا کنارہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا, یہ گویا آخرت کی زندگی ہے. یہ سارا پانی سمندر کا کوئی موازنہ ہے انگلی پر لگے پانی اور سمندر کے بہتے پانی کا؟ جیسے ان دونوں کا کوئی موازنہ نہیں, اسی طرح اس دنیا اور آخرت کی زندگی کا کوئی موازنہ ممکن نہیں. کیا ہوگا کل؟ فرمایا کہ من عمل سیئتا, جس کسی نے برا عمل کیا, فلا یجزا الا مثلہا, تو اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے. یہ بھی اللہ کی مہربانی. نیکی کرو تو قرآن کہتا ہے کم از کم 10 گنا, من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی لے کر آئے اللہ کم از کم 10 گنا عطا فرمائیں گے, اور اللہ جس کو چاہیں گے 700 گنا اور اس سے بڑھ کر بھی عطا فرما دیں گے. تو جو ایک نیکی لے کر آئے اس کے لیے کم از کم 10 گنا اور 700 گنا تک اللہ بڑھا دیں گے. مگر یہاں فرمایا برائی کے بارے میں, من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلہا, اور جس کسی نے بدی کمائی تو اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا. یہ بھی اللہ کی رحمت کا ہی مظہر ہے. اس کے برعکس فرمایا ومن عمل صالحا, اور جس کسی نے نیک عمل کیا, من ذکر او انثا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, لیکن وہو مؤمن, بشرطے کہ وہ مؤمن ہو. یہ دو تین باتیں بڑی اہم ہیں اس میں. جس کسی نے نیک عمل کیا, عمل نیک کب ہوتا ہے؟ اصولی طور پر تین بنیادی باتیں ہیں. جو عمل ہے اس میں اخلاص نیت ہو, مقصود صرف اللہ کی رضا. نمبر دو, جو عمل کیا جائے وہ معروف ہونا چاہیے, یعنی شریعت میں اس کی تعلیم موجود ہو. ایسا نہیں کہ شریعت نے جس کام سے روکا اس میں اچھی نیت شامل کر لیں تو وہ عمل نیک ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. کوئی جمعے کے دن سینکڑوں لوگ آتے ہیں، 10 جوڑے جوتوں کے چرا کر لے جائیں اور کہیں فروخت کر کے 2500-3000 روپے کمائیں اور جا کر بھوکوں کو کھانا کھلا دے اور کہے میں نے بڑا نیک کام کیا. یہ گڑبڑ ہے. تمہارا یہ جو عمل تم نے کیا چوری کر کے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، یہ عمل ہی غلط ہے. تو چاہے اچھی نیت شامل کر بھی لو، اس کا اجر نہیں ملنے کا. کانسرٹ کرا کر فنڈ جمع کیے جا رہے ہیں زلزلے کے متاثرین کے لیے، ناچا جا رہا ہے، نچوایا جا رہا ہے، اور جی ہم سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، نیت بہت اچھی ہے کہ ہم نے زلزلے کے متاثرین وکٹمز کی جو ہے وہ مدد کرنی ہے، لیکن طرز عمل جو اختیار کیا گیا وہ شریعت کے خلاف ہے، تو یہ عمل نیک نہیں ہو سکتا. سود پہ پیسہ لگایا ہوا ہے، خوب سود کی کمائی ہو رہی، جی ہم یتیم خانوں میں پیسے دے رہے، اور اللہ معاف کر اس سے بڑا جرم، ہم مسجدوں میں بھی تو پیسے لگا رہے ہیں، ہم مدرسوں میں بھی تو پیسے لگا رہے ہیں. نہیں بھائی، مسجد میں پیسہ ضرور لگائیں، مدرسے میں پیسہ ضرور لگائیں، بھوکوں کو کھانا ضرور کھلائیں، یتیم کو کھانا ضرور کھلائیں، مگر حلال آمدن سے. حرام کا پیسہ وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. حدیث ہے مسلم شریف میں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاکیزہ کو ہی قبول فرماتا ہے. تیسری بات، وہ سنت کے خلاف نہ ہو. جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں وہ سنت کے خلاف نہ ہو. مثلا فجر کے وقت 2 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، کہیں 5:15 پر جماعت ہے، کہیں 5:20 پہ جماعت ہے، مثال کے طور پر کہیں 5:30 بھی ہو گئی ہوگی. ایک آدمی 4:45 سے اٹھا ہوا ہے، وہ کہتا آج تو بڑا ٹائم ہے میرے پاس، چلو جی میں آج 6 سنتیں پڑھ لوں. نہیں، سنتیں 2 ہی ثابت ہیں نبی علیہ السلام سے. ہاں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر لیں بھائی 2 ہی رکعت ادا کریں، تلاوت طویل کر لیں، یہ تو ہم امکان ہے. لیکن کوئی کہے جی میں چلو ویسے 5 منٹ میں 2 سنتیں پڑھتا ہوں، ابھی میرے پاس 7 منٹ ہے، میں 3 سنتیں پڑھ لوں، تو یہ درست نہیں ہوگا. کیوں؟ نبی علیہ السلام سے فجر میں 2 سنتیں ثابت ہیں. یہ بڑا پیارا قیمتی اصول ہے. نمبر 1، اخلاص نیت کا ہونا. نمبر 2، وہ عمل معروف ہو، شریعت نے اسے روکا نہ ہو. اور نمبر 3، وہ عمل سنت کے مطابق ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، تب عمل نیک عمل بنتا ہے. پھر اور مباحث ہیں، حقوق اللہ کو ادا کرنا، حقوق العباد کو ادا کرنا، یہ بھی نیک عمل ہیں، عبادات کو انجام دینا اور اخلاقیات کے میدان میں رویے کو درست رکھنا، اپنے معاملات کو بندوں کے ساتھ درست رکھنا، یہ بھی اعمال صالحہ میں داخل. دوسری، یہ پہلی بات ہے، ومن عامل صالحاً، جس نے کیا نیک عمل. فرمایا من ذکر او انثا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. یہ فرق کیوں کیا قرآن نے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک میدان میں مرد اور عورت کے اندر بڑا فرق رکھا ہے. مثال کے طور پر پردے کی بھی احکامات ہیں اور بھی معاملات ہیں. اسی طرح دائرہ کار کا فرق رکھا، گھر کی ذمہ داری عورت کے حوالے رکھی گئی، گھر سے باہر کے امور مرد کے حوالے کیے گئے. مثلا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا علی کا نکاح بی بی فاطمہ سے ہو گیا تو آپ نے دونوں کو جا کر وصیت فرمائی اور فاطمہ سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا تم نے گھر کے کاموں کو سنبھالنا ہے اور علی باہر کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے. ایک اصولی بات ہے. اسی طریقے پر گھر کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا. قرآن فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 34 میں، الرجال قوامون علی النساء، بے شک مرد عورتوں پر حاکم ہیں. مراد گھر میں حاکم ہیں، سربراہ ہیں اور ان پر ذمہ داریاں بھی ہیں. باتیں کئی مرتبہ ہو چکی، لیکن گھر کا نظام چلانے کے لیے فائنل اتھارٹی مرد کو دی گئی اور عورت کو اس کے تابع رکھا گیا. البتہ کیونکہ اب ماشاءاللہ ہماری یہ گفتگو صرف مسجد میں نہیں سنی جا رہی، قرآن اکیڈمی کی جو ہماری ویب سائٹ اس کے ذریعے لائیو بھی جاری اور پاکستان اور باہر بھی کافی لوگ گھروں میں سنتے ہیں، اس لیے ان گوشوں کو اب اور واضح کرنے کی ضرورت ہے. البتہ حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس بیوی کو اختیار دے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو گویا اب شوہر کی تابع داری کرنے والی بیوی کو اللہ سبحانہ وتعالی جنت کا کی بشارت دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. گھر کا نظام چلانے کے لیے بیوی کو شوہر کے تابع رکھا گیا، اس کے ہر ادارے میں ٹاپ پر اتھارٹی ایک کے پاس ہی ہوگی. البتہ جہاں تک اللہ کو راضی کرنے کا میدان ہے، اللہ کے احکامات کی پاسداری، آخرت کی تیاری کا میدان ہے، یہ میدان مرد عورت دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے. البتہ اس میں بھی احکامات کی شکل و صورت میں یا ادائیگی کی صورت میں کوئی فرق ہوگا. مرد کی نماز کہاں افضل ہے؟ مسجد میں. عورت کی نماز کہاں افضل ہے؟ گھر میں. یہ فرق تو ہو گیا نا. عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت اقامت نہیں کہہ سکتی، عورت جمعے کا خطبہ نہیں دے سکتی، جمعے کی امامت نہیں کر سکتی. یہ فرق تو کیا گیا، لیکن نماز مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے. اس فرق کے ساتھ یہ میدان دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنا، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا، آخرت کی فکر کرنا. اور عین ممکن ہے کوئی بیوی اپنے شوہر کے مقابلے میں زیادہ عبادت گزار ہو اور زیادہ اللہ کے قریب ہو اور زیادہ جنت کے درجات کے حصول کی وہ مستحق بن جائے. اس میدان کے اعتبار سے یہ میدان مرد عورت دونوں کے لیے برابر کھلا ہوا ہے، البتہ احکامات کی ادائیگی کی شکل میں فرق ہو جائے گا، جیسے کہ نماز کا ذکر کیا گیا. ورنہ اخلاقیات کے میدان میں آئے، سچ مرد نے بھی بولنا ہے، عورت نے بھی بولنا ہے، یہاں فرق نہیں. جھوٹ سے مرد نے بھی بچنا ہے، عورت نے بھی بچنا ہے، یہاں فرق نہیں. اللہ کا ذکر مرد نے بھی کرنا ہے، عورت نے بھی کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے، قرآن کہتا ہے دونوں کریں. تو یہ ہے جو قرآن بار بار اس کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ اس اخلاقیات کے میدان میں، آخرت کی تیاری کے میدان میں دونوں بالکل برابر ہیں. تیسری بات، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ مؤمن بھی ہو. کیا مطلب؟ اللہ کے عمل قبول کب ہوگا؟ جب تم ایمان والے ہو گے. بل گیٹس کے بارے میں سوال آتا ہے، مدر ٹریسا کے بارے میں سوال آتا ہے، اس کے بارے میں سوال آتا ہے، اس کے بارے میں سوال آتا ہے. میں اور آپ ایک قانون کے پابند ہیں، اور وہ قانون اللہ کی وحی نے یہ بتایا کہ اب مؤمن وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کرے اور ان کو اللہ کا آخری رسول مانے. آپ اور میں اس قانون کے پابند ہیں. البتہ کس کو اللہ نے کتنے مواقع دیے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ کتنے فیوریبل حالات تھے، کتنے نہیں تھے، وہ اللہ کو پتا ہے، وہ اللہ اپنا کام کر لے. ہمارے بحث کیا ہوتی جو اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، وہ اللہ کے بندوں اپنا سوچو ہمارا کیا ہوگا. آپ اور ہم اس قانون کے پابند ہیں کہ مؤمن اب فقط وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے اور انہیں اللہ کا آخری رسول مانے اور عمل کرے تو نجات ہے، ایک. اور نمبر دو، ختم نبوت کے بعد اب ہم ذمہ دار ہیں اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچانے کے جن تک پیغام نہیں پہنچا. بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں، وہ فلاں وہ دنیا کے کونے کے اندر افریقہ کے جنگلات میں کوئی بیٹھا اس کا کیا ہوگا، وہ فلاں انڈونیشیا کے کارنر پہ کوئی بیٹھا ہوگا اس کا کیا ہوگا، وہ فلاں آسٹریلیا کے کارنر پہ بیٹھا اس کا کیا ہوگا. میں اس کا تو تمہارا میرا کیا ہوگا، یہ سوچو. تم اور ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں یہ سب جہنمی ہیں. تو انہوں نے کل کہہ دیا کہ اللہ پیغام ہم تک نہیں پہنچا تو اللہ کس سے پوچھیں گے؟ اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھیں گے. زیادہ اہم یہ نہیں کہ ان کا کیا ہوگا، زیادہ اہم یہ کہ میرا اور آپ کا کیا بنے. معذرت کے ساتھ آج ہمارے ہاں گھر بنانا، جائیدادیں بنانا، یہ کرنا وہ کرنا تو ترجیحات میں ہے. دین ترجیحات میں ہے کہ نہیں؟ دنیا جہاں کے کونے کونے میں لوگ جا کے آباد ہو رہے ہیں اور جناب اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے، کوئی نبی کی ذمہ داری جو اب ہمارے کاندھوں پر ہے اس کا بھی پاس امت کو ہے کہ نہیں؟ لاکھوں مسلمان غیر مسلم ممالک میں جا کر آباد ہے، کس لیے؟ دنیا ہی کے لیے نا. دین ترجیحات میں ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ ہم سے پوچھیں گے. تو قانون تو یہی ہے کہ اب مؤمن وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرے، تب اللہ کے ہاں کسی کا عمل نیک بھی ہوگا اور قابل قبول بھی ہوگا. البتہ جن تک نہیں پہنچا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ فرما لیں گے، مگر ان کی ذمہ داری، وہ اربوں انسانوں تک اللہ کے پیغام کے پہنچانے کی ذمہ داری میرے اور آپ کے اور امت کے کاندھوں پر ہے. بہرحال فرمایا اس بندے مومن نے بہت بنیادی دعوت ہمارے دین کی، ومن عمل صالحا، اور جس نے عمل کیا نیک، من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ مؤمن، بشرط کہ وہ مؤمن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اس میں انہیں بے حساب انہیں رزق عطا کیا جائے گا، نا ختم ہونے والا رزق وہاں پر ہوگا. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. مزید اس بندہ مومن نے فرمایا، ویا قوم ما لی ادعوکم الی النجات، اور اے میری قوم دیکھو مجھے تو کیا ہوا، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وتدعونی الی النار، اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. میری دعوت وہ ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جانے والی، اور تم مجھ سے چاہتے ہو میں شرک میں مبتلا ہو جاؤں، کفر میں مبتلا ہو جاؤں، تم مجھے آگ کی طرف بلانا چاہتے ہو. یہی معرکہ کبھی ہمیں مسلمان معاشروں میں بھی پیش آتا ہے. کیسے؟ جب تک خاندان میں کسی لڑکی نے پردہ نہیں کیا تو جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، سب کی ہی معذرت کے ساتھ، بہت سارے گھرانوں میں ڈانس بھی ہوتا ہے، مووی بھی بنتی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. مگر انہی بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کو اللہ نے پردے کی توفیق عطا فرما دی. اب کیا ہوتا ہے, سارے گھور گھور کے دیکھتے ہیں, سارے اس کو دیکھ کے ان کا منہ بگڑ جاتا ہے. اللہ کے بندو کیا ہو گیا, جب تک بے حیائی چل رہی تھی کوئی تکلیف نہیں تھی, اور جب اس نے اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کے مطابق امت کی ماؤں والا لباس اختیار کر لیا تو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. غور تو کرو پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے, تم کس پر خوش تھے اور تم کس پر ناراض ہو رہے ہو. یہ آج ہمارے پورے معاشرے کا بہت مرتبہ مسئلہ آ جاتا ہے. جب تک ایک اللہ کا بندہ دین کی طرف نہیں ہے پریشانی نہیں ہوتی, ذرا وہ دین کی طرف آ جائے اس کی داڑھی بھی بری لگ رہی ہے, اس کی شکل شلوار ٹخنے سے اوپر بھی بری لگ رہی ہے, اس کا مسجد کی طرف جانا بھی کبھی کبھی پریشان کن ہو جاتا ہے, اس کا قرآن کی محفلوں میں جانا کبھی پریشان کن ہو جاتا ہے, وہ چار پانچ دن کے لیے گھر سے باہر دین کے لیے جائے تو لوگ بڑے پریشان ہوتے کہ حقوق و لباد اس کو یاد نہیں, ایسے ہی ہے نا. اور ڈالر کمانے کے لیے پانچ سال مجھ سے کوئی باہر ہو تو کسی کو تکلیف نہیں, ریال کمانے کے لیے دس سال مجھ سے باہر ہو تو کسی کو حقوق و لباد. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ بھائی, کیا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے ہمارے. روپے پیسے کے لیے وہ گھر کو چھوڑ کے جائے تو سب خوش ہیں, اور اللہ کے لیے گھر کو چھوڑے تو سب پریشان, یا کچھ لوگ پریشان ہیں. یہ کیا ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. تم مجھے, میں تمہیں نجات کی طرف بلانا چاہتا ہوں, تم مجھے آگ کی طرف دعوت دینا چاہ رہے ہو, کیسی بات کرتے ہو. تدعوننی لیکفر باللہ و اشرک بہ ما لیس لی بہ علم, تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ میں شریک کروں جس کا مجھے علم نہیں. مراد یہ بات پہلے بھی آ چکی, شرک کے لیے انسان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے. اور نقلی دلیل سے مراد جو وحی کا علم منتقل چلا آیا, ہر پیغمبر نے ہر الہام کتاب نے ایک اللہ ہی کی توحید کا حکم دیا ہے, اسی کی عبادت کا حکم دیا ہے. تو تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ میں شریک ٹھہراؤں, ما لیس لی بہ علم کہ جس کا مجھے کوئی علم نہیں, وانا ادعوکم الی العزیز الغفار اور میں تمہیں غالب اور بخش دینے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں. تمہاری دعوت کفر کی شرک کی اور گناہ کی بغاوت کی, اور میری دعوت رب کائنات کی فرما برداری کی ہے, جو غالب بھی ہے پکڑنے کی پوری قوت رکھتا ہے, غفار بھی ہے بخش دینے والا بھی ہے, سیدھے ہو جاؤ پلٹ آؤ تو معاف بھی فرما دے گا, اس پر بھی وہ قادر ہیں. لا جرم, یقینی بات تو یہ ہے, انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ, کہ تم جس بات کی طرف مجھے بلاتے ہو اس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. وانما ربنا الی اللہ, اور بے شک ہمیں لوٹ کر تو جانا ہے اللہ کی طرف. پھر آخرت کی بات, یہ ہے نقطہ جو میں نے عرض کیا تھا, اتنا بڑا دربار ہے فرعون کا, سلطنت جاہو حشمت, بڑے بڑے درباری وہاں پر موجود ہیں, اس دور کے انٹلیکچوئلس صاحب اثر صاحب اختیار لوگ, اور اس بھرے دربار میں بھی دعوت دین کی بنیادی دعوت توحید کا ذکر آ رہا ہے, رسالت کا ذکر آ رہا ہے, آخرت کا ذکر آ رہا ہے, کل کی فکر کا بار بار بیان آ رہا ہے. یہ ہے ہماری دین کی بنیادی دعوت جس کو بار بار ہماری گفتگو میں آتے رہنا چاہیے, جس کی ایک شکل سورہ فاتحہ کا ہر نماز کی ہر رکعت میں مقرر کر دیا جانا ہے. الفاتحہ میں توحید کا بیان بھی, رسالت کا بیان بھی, اور آخرت کا بیان بھی ہے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ, بے شک ہمیں لوٹ کر جانے اللہ کی طرف, وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہ کہ حد سے بڑھ جانے والے وہی آگ والے ہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ سے محفوظ فرما. اب اس بندے مومن کی بات تک مکمل ہو رہی ہے اور وہ تیار ہے کہ تم چاہو تو مجھے مار ڈالنا, لیکن میں اپنا معاملہ تو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. فرمایا فستذکرون ما اقول لکم, تم جلد یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ والوں کی قدر, اللہ کے نیک بندوں کی قدر ان کی زندگی میں نہیں ہوتی, ان کے جانے کے بعد ہی ہوتی, عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے, سب کے ساتھ تو نہیں لیکن عام طور پر ایسی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. وہ جیسے اسی بندے مومن نے کہا تھا نا, یوسف آئے تھے علیہ السلام, تم نے قدر نہیں کی, لو اب آخری پیغمبر آ گئے, یعنی ایک اور پیغمبر, معاف کیجئے گا, ایک اور پیغمبر آ گئے موسیٰ علیہ السلام, قدر کر لو اور اپنی اصلاح کر لو, اپنے معاملے کو درست کر لو. تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم شاید بعد میں یاد کرو گے لیکن تم یاد ضرور کرو گے. کیوں؟ دعوت اصل یہی دعوت ہے, حق اصل یہی حق ہے, انسانی فطرت میں بھی اس کا تعارف موجود ہے, آج نہیں کل تم جاگو گے. فستذکرون ما اقول لکم, تم جلد یاد کرو گے جو میں تم سے کہتا ہوں. وافوض امری الی اللہ, اور میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کی. یہ ہے عقیدے کا مسئلہ, حق بیان کرنا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا ہے اور توکل اللہ کی ذات پر رکھنا ہے. حفاظت فرمانے والی ذات وہ اللہ کی ہے, اور یہ عقیدہ ہی یہ ایمان ہی اللہ کے ایک بندے کو کھڑا کرتا ہے باطل کے مقابلے میں بات کرنے کے لیے اور حق کا پرچار کرنے کے لیے. افوض امری الی اللہ, اور میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا. ان اللہ بصیر بالعباد, بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. آخری آیت ہے آج کے مطالعے کی. فوقاہ اللہ السیئات ما مکروا, اللہ نے انہیں بچا لیا اس بری چال سے جو ان آل فرعون کے لوگوں نے چلی. وحاق بآل فرعون سوء العذاب, اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا. یہاں دونوں آراء بیان کی مفسرین نے, ایک رائے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت, کیونکہ قتل کا ارادہ کیا تھا نا معاذ اللہ فرعون نے, تو ان کو بھی اللہ نے بچایا, اور دوسری رائے اس بندے مومن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بچا لیا, اور تیسری رائے دونوں باتیں بالکل درست ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی ہوئی, بنی اسرائیل کی حفاظت بھی ہوئی, فرعون اور آل فرعون غرق کر دیے گئے, اور یہ بندہ مومن بھی بچا لیا گیا. اللہ تعالیٰ ان باتوں کا ہمیں فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.